الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه قرآن ورسولة كروشين آج کے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں، صلاة المریض، بیمار کی نماز. آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک، کیف یتطہر المریض، مریض طہارت کیسے کرتا ہے. نمبر دو، کیف یؤدی المریض الصلاۃ مع الدلیل، مریض نماز کیسے ادا کرتا ہے دلیل کے ساتھ. نمبر تین، من یغم علیہ حال المرض ایاما کیف یؤدی الصلاۃ، جس شخص کو بے ہوشی ہو جائے، یغم علیہ بے ہوشی ہو جائے، حال المرض بیماری کے دوران، بیماری کی حالت میں، ایاما بہت زیادہ دن، کیف یؤدی الصلاۃ، تو وہ شخص نماز کیسے ادا کرے گا، کیسے نماز پڑھے گا. یاد رکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس دنیا میں، اور دنیا کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کبد میں پیدا کیا ہے، تکلیفوں میں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان پریشانیوں میں، تکلیفوں میں زندگی گزارتا ہے، دکھ اور سکھ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، خوشی اور غمی دونوں ساتھ ساتھ ہیں، خیر اور شر دونوں ساتھ ساتھ ہیں. یہ دنیا کا ایک حصہ ہے، ہم ان کو الگ الگ نہیں کر سکتے. دنیا ایسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی یہی حقیقت ہے، کیونکہ دنیا کی ضد ہے آخرت، آخرت کے احوال دوسرے ہیں. یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں جنت میں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا ہے، ہمیں جنت الفردوس کی چھت کے نیچے جمع کرے. یا ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف ہے اور وہ ہے جہنم میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے پناہ دے، اور اس کے عذاب سے، اسے گرمی سے پناہ دے. دنیا میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، تکلیف بھی ہے اور اچھے اوقات بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ان تکلیفوں میں پیدا کیا ہے، اسے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جس مقصد کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اس مقصد کو اپنا نصب العین بنا کے اس کو ضرور بجا لانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اپنے عبادت کے لیے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، الا ليعبدون یعنی یوحدون، توحید عبادت کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ بھی آسانی پیدا کر دی ہے انسان کی حقیقت کو جانتے ہوئے. اللہ تعالی نے پیدا کیا انسان کو، اللہ تعالی انسان کی جیسے کہتے کہ رگ رگ سے واقف ہے، بلکہ ایک ایک خلیے سے واقف ہے. انسان اتنا نہیں جانتا اپنے متعلق، جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی نے ایڈوانسمنٹ کی ہے اور آگے بڑھ چکی ہے، اتنا انسان نہیں جانا جتنا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیسا ہے. ہم طاقت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. کہنے والا جانتا ہے کہ وہ کتنا کچھ کر سکتا ہے، اور اس سے زیادہ اس کا رب جانتا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے کہ اس بندے کی حقیقت کیا ہے. پیشاب کے دو قطرے بند ہو جائیں، اس انسان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. کبھی دیکھا کریں اپنے آپ کو، کسی اور کو نہیں، جب پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ لمبا اور چوڑا انسان، یہ خوبصورت انسان، میں کرنے والا انسان، اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر ہو جائے بس، ایک دن اگر کچھ کھانے کو نہ ملے تو اس انسان کی شکل دیکھا کریں کیسی ہے. چند گھنٹے پانی پینے کو نہ ملے یا کچھ پینے کو نہ ملے، اس انسان کی شکل و صورت کو دیکھیں، اس کے بولنے کے انداز کو دیکھیں، سب تبدیل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیقت میں پیدا کیا ہے، وہ ہے ضعف اور کمزوری اور محتاجی کی حقیقت، اور کوئی بھی انسان اس سے مستثنی نہیں ہے. سارے کے سارے انسان، اگرچہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہی کیوں نہ ہوں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ الَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کھانا اور پینا انبیاء بھی محتاج تھے علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تھا. بیماری ہے، تکلیف ہے، جیسے عام انسان کو تکلیف اور بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان کو بھی تکلیف اور بیماریاں لاحق ہوتی تھیں. الغرض کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس انسان کو پیدا کیا ہے، حقیقت کو بھی جانا ہے اور فرائضوں کا بوجھ بھی کمر پہ ڈال دیا ہے، تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شریعت نازل فرمائی ہے رحمت للعالمین پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس شریعت کو آسان بنا کر بھیجا، اور پھر اس آسانی میں بھی اگر ضرورت پڑ جائے دگنی آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اس آسانی کے اوپر پھر آسانی. کیسے؟ دیکھ لیتے فرائض. توحید سب سے پہلا فرض ہے. کیا صرف ایک رب کو، ایک ذات کو پکارنا آسان ہے یا دس ذاتوں کو پکارنا آسان ہے؟ کیا خیال ہے؟ دل کا اطمینان ایک ذات کو پکارنے میں ہوتا ہے یا دس ذاتوں کو پکارنے میں ہوتا ہے؟ ہمیشہ ایک. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے سامنے دس کو چھوڑے دو ذاتیں ہیں، آپ نے ایک کو پکارا دوسرے کو نہیں پکارا، آپ کے ذہن میں بات ضرور آئے گی، پتہ نہیں یہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اگر یہ دوسرے سے میں مانگ رہے تو ہو سکتا ہے وہ پورا کر دے. اور اس طریقے سے اگر دو سے چار ہو جائیں، دس ہو جائیں، یا ہندو کے 33 کروڑ بن جائیں، یا نصارہ کے 3 بن جائیں، یا وحدۃ الحلول والوں کی پوری کائنات بن جائے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایک ہی رب کی عبادت کرنی آسانی ہے، آسانی ہے. پھر آتا ہے عبادات پہ. دیکھیں، اچھا توحید اس سے زیادہ اور آسانی نہیں ہے. یہ کوئی شخص یہ نہ کہے بھی ایک رب کو پکارتا ہوں، ایک ہی رب ہے، اور آسانی یہ ہے کہ ہو سکے کہ دوسرے کسی کو پکارا جائے. نہیں، یہ آسانی نہیں ہے، یہ مشکل ہے. آسانی صرف ایک رب کی عبادت میں ہے. ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، ایک ہی کن فیکون کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی ذات نہیں ہے. عبادات میں دیکھیں، نمازیں 50 فرض ہوئی، ہم پڑھتے 5 ہیں، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب 50 کا عطا فرماتا ہے. الرحمن الرحیم ہے سبحانہ وتعالی جل شأنہ. یہ 5 نمازیں، اگر سفر کی حالت ہو 4 والی 2 ہو جاتی ہیں، اور جو الگ الگ ہیں ظہر اور عصر کو جمع بھی کر سکتے ہیں. مریض مرض پڑ جائے، کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھو. تخفیف ہے کہ نہیں؟ آسانی ہے کہ نہیں؟ پہلے تو 5 نمازیں آسان ہیں کہ نہیں؟ اگر وہی 50 ہوتی مشکل ہوتی کہ نہیں؟ اور ہم پڑھتے کہ نہ پڑھتے؟ جیسے 5 کے اہتمام کرتے ہیں، 50 کا بھی کرنا ہوتا ہے، 50 کا بھی کرنا ہوتا ہے، وہ ہم پڑھتے چاہے ہمیں کچھ کھانے کو ملتا یا نہ ملتا، 50 نماز ضرور پڑھتے. لیکن 50 سے 5 ہوئی تخفیف ہے، آسانی ہے. پھر ان 5 میں بھی اگر آپ 4 رکعت والی نہ پڑھ سکے 2 کر دیں ضرورت کے وقت، تو آسانی دگنی ہو گئی کہ نہیں؟ آسانی پر آسانی ہے. روزے کو دیکھ لیں، ہمارے پاس 1 سال میں 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے کتنی مہینے ہم نے روزے رکھنے ہیں؟ فرض جو ہے 1 مہینہ. اگر 3 مہینے ہوتے تب بھی آسانی تھی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نہیں بھائی، 12 میں سے 3، اچھا 6 ہوتے 50-50 تھا، 6 سے زیادہ تھے ہم کہتے ہیں یار مشکل تھوڑی سی ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیں 12 مہینے میں سے صرف 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، آسانی ہے کہ نہیں؟ اس 1 مہینے میں بھی اگر سفر ہے تو روزہ نہ رکھو، بعد میں قضا کرو. اور قضا کب کرو؟ پورا سال ہے تمہارے سامنے، پورے 11 مہینے ہی، جب بھی قضا کرنا چاہو کر لو. بیماری ہے نہیں رکھ سکتے ہو روزہ، ابھی روزہ نہ رکھو، جب تک تندرست نہیں ہو جاتے ہو، عافیت واپس نہیں آ جاتی، روزہ نہ رکھو. جب تم ٹھیک ہو جاؤ بعد میں قضا کر لو. بوڑھا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی حرج نہیں، روزہ نہ رکھے، روزانہ 1 مسکین کو کھانا کھلا دے، قضا تو کر نہیں سکتا. بیماری ہے، مہلک بیماری ہے، موذی بیماری ہے، اس سے نجات نہیں حاصل کر سکتا، کوئی مشکل نہیں ہے، روزانہ 1 مسکین کو کھانا کھلا دے. حاملہ عورت ہے، بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے، تکلیف ہے، نہیں روزہ رکھ سکتی، کوئی حرج نہیں، بعد میں قضا بھی کر دے روزے کو اور 1 مسکین کو کھانا بھی کھلا دے. تو آسانی پر آسانی ہے کہ نہیں؟ آسانی دگنی ہو گئی کہ نہ ہوگی؟ حج ہے، زندگی میں کتنی مرتبہ ہے فرض؟ 1 مرتبہ. 60 سالہ زندگی میں 15 سال میں انسان بالغ ہوتا ہے، باقی کے بیچ والے جو تقریباً 40 سال ہیں یہ یا 45 سال ہیں، کتنی مرتبہ حج کرنا فرض ہے؟ 1 مرتبہ. اگر 2 مرتبہ ہوتا آسانی ہے مشکل ہے؟ 10 مرتبہ ہوتا آسانی ہے کہ مشکل ہے؟ آسانی ہے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رب رحیم ذو الجلال والاکرام کتنی مرتبہ فرض ہے؟ زندگی میں 1 مرتبہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، 1 مرتبہ بھی مشکل اور مصیبت رکھتی ہے بعض لوگوں پر. کتنی لوگ ہیں پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، اگر نہیں تو توفیق نہیں عطا فرمائی، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے یورپ کے کسی شہر کو نہیں چھوڑا، ملک نہیں شہر کو نہیں چھوڑا، لیکن انہیں مکہ جانے کی مدینہ جانے کی توفیق نہ ہوئی. کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، نام محمد احمد خالد صالح ہیں، لیکن توفیق نہ ہوئی. بہرحال تو دین آسانی کا دین ہے. آج کے درس میں السلام علیکم، ہم اس کا ایک حصہ دیکھتے ہیں. ایک ایسی حالت ہے جس میں یہ تندرست انسان، اس کی تندرستی وقتی طور پر چلی جاتی ہے اور یہ مریض بن جاتا ہے. اس صورت میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ ایسا شخص جو تھوڑی دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھا، اب یہ بیمار ہو گیا ہے، اب اس نے نماز پڑھنی ہے، اس پہ فرض ہے، اور نماز سے پہلے اس نے طہارت بھی کرنی ہے، تو طہارت کیسے کرے گا، نماز کیسے پڑھے گا؟ ان احکام کے متعلق بات کرتے ہیں. شیخ صاحب نے شروع میں تو یہ بات بیان کی ہے کہ کیف یتطہر المریض، کہ مریض کیسے طہارت کرے، لیکن اس میں لکھا نہیں ہے، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں. یاد رکھیں مریض پر طہارت فرض ہے، طہارت ساقط نہیں ہوتی، کیونکہ طہارت نماز کی شرط ہے اور بغیر شرط کے نماز صحیح نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے قابل قبول بھی نہیں. مریض کی مختلف حالتیں اور صورتیں ہیں، اور یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے، سو ابھی لکھ لیں، انڈر لائن کر لیں، کتاب میں آگے پڑھیں گے ہم، ابھی آپ پہلے سے لکھ لیں، فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے طاقت اور استطاعت کے مطابق. فاتقوا الله ما استطعتم. الله تعالى فرماتے ہیں فاتقوا الله ما استطعتم. یہ سورۃ تغابن نمبر 16 کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. حد کیا ہے؟ جتنا تمہارے اندر طاقت ہے, لا محدود نہیں ہے, جتنا تمہارے اندر طاقت ہے. یہ طاقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اندر کتنا ہے. آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہو, آپ ان کو دھوکہ دے سکتے ہو. ایک تو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو اور دوسرا اپنے خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. تو طہارت فرض ہے اور حالتیں مختلف ہیں. اگر تھوڑے سے درد بخار ہو, سر میں درد ہے, تھوڑا سا بخار ہے اور انسان پانی سے وضو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو پانی سے وضو کرے مکمل طریقے سے جسے طہارت کرنی چاہیے. اور طہارت چاہے حدث اکبر سے ہو یا حدث اصغر سے. کتاب الطہارہ میں ہم تفصیل بیان کر چکے ہیں, یعنی حدث اکبر سے کیا ہوتا ہے, کون سی طہارت ہے, غسل. حدث اصغر سے وضو ہے, تو اس پر فرض ہے کہ مکمل طریقے سے وضو کرے. حدث اصغر ہو, اگر حدث اکبر ہو تو مکمل طریقے سے غسل کرے. یہ کون سی صورت ہے؟ پہلی کہ تھوڑے سے سر میں درد ہے, تھوڑا سا بخار ہے, بند اپنے کام میں بھی جا رہے, آ رہے, دنیا کے سارے کام کر رہا ہے, ویسے بھی غسل کر رہا ہے, تو نماز کے لیے غسل کیوں نہ کرے وہ. تو اس پر فرض ہے کہ وہ مکمل طریقے کا غسل کرے, مکمل طریقے کا وضو کرے. نمبر دو, دوسری صورت کہ تکلیف اتنی ہے کہ پانی جسم کے لگنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے, سردی ہوتی ہے, سردی بڑھ جاتی ہے اسے, یہ سر کا درد بڑھ جاتا ہے, تو اس صورت میں وہ اگر پانی استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے. تیمم کرنا ضروری ہے اور تیمم کا طریقہ احکام میں سے ہم بیان کر چکے ہیں کتاب الطہارہ میں. تیسری صورت کا تعلق ہے عقل سے, یہ بدن سے تھا. اگر عقل کی بیماری ہے اور انسان بے ہوش ہو گیا ہے, بے ہوشی کی صورت میں جب تک وہ بے ہوش ہو گئے وہ مکلف ہے, مکلف نہیں ہے, تو اس پر نہ تو طہارت واجب ہے اور اس پر نماز واجب ہے جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا. اگر پاگل ہو گیا ہے, پاگل بھی غیر مکلف ہے, اس پر بھی کوئی حکم شرعی نہیں لگتا, نہ طہارت کا نہ نماز کا. اگر غنودگی ہے اور اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے, پانی استعمال کر سکتا ہے کسی کی مدد سے بھی, تو پہلے پانی استعمال کرے. اس سے پہلے صورت میں بھی یہی حال ہے, کسی کی مدد سے اگر پانی استعمال کر سکتا ہے تو پہلے پانی استعمال کرے. نہیں ہے پانی جسم پہ لگے تکلیف ہوتی ہے اور کسی کی مدد سے بھی پانی نہیں استعمال کر سکتا, پھر تیمم کی باری آتی ہے. تو ایسا شخص اگر چکر آتے ہیں, وہ نہیں وضو کر سکتا, باتھ روم تک نہیں جا سکتا, کسی کی مدد سے بھی پانی استعمال نہیں کر سکتا, تب بھی تیمم کر لے. وضو کا طریقہ وہی ہے جیسا کہ عام نماز کا طریقہ ہے, عام طہارت کا طریقہ, جیسے عام طہارت کا طریقہ ہے, عام جو تندرست انسان کرتا ہے, مریض بھی اسی طریقے سے طہارت کرے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے چہرہ دھونا فرض نہیں ہے, نہیں, وہی جو شرطیں ہیں وہی احکام طہارت کے سب کے لیے برابر ہیں. لیکن اس میں طہارت کی کتابیں بیان کر چکی تھی, اگر پلستر لگا ہے تو اس پر مسح کرنا ہے یا پٹی ہے اس پر کیسے مسح کریں, یہ تو معروف ہے. اگر وہ پانی وہاں پہ نہیں لگ سکتا تو یہ تو ایکسیپشنز ہیں, پہلے بیان کر چکے ہیں. لیکن جو اعضاء ہیں غسل کے, دھونے کے اعضاء جو ہیں, دھونے کے جو حصے ہیں وضو کے لیے, وہ ضروری ہیں. یہ اس کے لیے جو پانی استعمال کر سکتا ہے, جو پانی استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم کرے. تیمم کا وہی طریقہ ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے, نہ اس کے پاس پانی ہے, نہ اس کے پاس مٹی ہے, تو وہ ڈاکٹر کو کہے کہ اسے مٹی, یعنی اگر پانی استعمال نہیں کر سکتا تو مٹی کا اس کے لیے انتظام کرے. اگر ڈاکٹر نہیں کرتا تو ڈاکٹر گنہگار ہے. وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ بغیر پانی کے, یعنی بغیر وضو کے, بغیر تیمم کے نماز پڑھ لے گا. اسے کہتے ہیں فاقد الطہورین. فاقد الطہورین یعنی یہ وہ شخص ہے جس کے پاس طہارت کا کوئی راستہ, کوئی ذریعہ نہیں ہے, نہ پانی ہے اور نہ ہی مٹی ہے. خود تو جا نہیں سکتا مٹی لینے کے لیے, اور جو لے کے آنے والے ہیں کوئی چیز وہ لے کے آ نہیں سکتے, تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ نماز ویسے پڑھے گی جو اس کی اپنی حالت ہے. یا ایک اور کنڈیشن ہے, ایک اور حالت ہے کہ انسان ہل نہیں سکتا, ہل نہیں سکتا, بستر پہ فالج کا مریض ہے, اسے وضو کرنا کیسے کرے گا؟ اس کو وضو کرایا جائے گا, اس کے بیٹے پر فرض ہے کہ اس کی مدد کرے, اس کو وضو کرائے. بیٹا نہیں ہے، الاقرب فالاقرب، اس کی بیوی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا بھائی ہے، اس کی بہن ہے، اس کا والد ہے، اس کی ماں ہے، کوئی بھی اس کا رشتہ دار ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ ایک تو وضو کے لیے پانی کا بندوبست کرے، پھر اس کو وضو کروائے، بشرطے اس کا مکلف ہو، عقل اس کی ہے، فالج کی وجہ سے عقل ہوتی ہے، تو اس کو وضو کروائے. اگر وہ وضو نہیں کر سکتا یا ڈاکٹر نے کہا کہ پانی اس کے لیے درست نہیں ہے، مضر ہے، تب اسے اس کو تیمم کروائے. تیمم اس کے لیے کرانے کے لیے مٹی کا اہتمام کرنا اور اس کے ہاتھ پکڑ کے مٹی پہ لگانا، پھر اس کو چہرے پہ لگانا، یہ وہ ان پر فرض ہے. اگر کوئی شخص ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو اس کے لیے مٹی لے کے آئے یا پانی کا انتظام کرے یا اس کی مدد کرے وضو میں، تو وہ شخص اپنی حالت پر نماز پڑھے گا. اگلی صورت ہے کہ اگر پیشاب کی نالی لگی ہو، یا بعض اوقات پیٹ میں سے سوراخ نکال کے پخانے کے لیے راستہ نکالتے ہیں بعض آپریشنز میں، اگر ایسی صورت ہے تو وہ شخص طہارت مکمل کرے گا اگرچہ پیشاب نکل رہا ہے. عام طور پہ کیا شرط ہے طہارت کی؟ کہ استنجا کرنا ہے، وضو سے پہلے استنجا کرنا طہارت کی شرطوں میں سے ہے. یا تو استنجا کر نہیں سکتا، نالی لگی تو پیشاب بار بار آ رہا ہے، تو کیا کرے گا یہ شخص؟ یہ شخص بغیر استنجا کیے طہارت کرے گا، کہ وہ استنجا تو کر نہیں سکتا. استنجا کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب کے آخری بوند نکلنے کے بعد پیشاب کی جگہ کو دھو لیا جائے. جب آخری بوند آپ گن نہیں سکتے اور نہ ہی آپ اس پر قادر ہیں کہ آپ اس پر قابو پا رہے ہیں، نالی لگی ہو تو بار بار قطرہ آ رہا ہے، جو گردے سے مسانے میں قطرہ گر رہا ہے وہ مسانے سے اس ٹیوب کے ذریعے باہر نکل رہا ہے، تو اس پہ تو آپ کا کنٹرول نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو تھیلی لگی ہے پکانے کی پیٹ کے اوپر، اس کو بھی نہیں روک سکتے آپ، اس میں سے ہوا بھی خارج ہو رہی ہے اور اسی میں سے گندگی بھی خارج ہو رہی ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. تو اس صورت میں کیسے طہارت کرے گا؟ وضو مکمل طریقے سے کرے گا اگر پانی استعمال کر سکتے ہیں، پانی استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم کرے گا. یہ مختلف صورتیں ہیں طہارت کی، یہ طہارت کا طریقہ ہے. اگر طہارت کوئی شخص نہ کر سکے کسی بھی صورت میں، کسی بھی ذریعے سے، تب کیا کرے؟ تب کیا کرے؟ کوئی راستہ نہیں طہارت کا، کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا. اسے کیا کہتے ہیں؟ فاقد الطہورین، وہ شخص جس کے پاس کوئی طہارت کا ساز و سامان نہیں، کوئی راستہ نہیں. یہ طہارت کا طریقہ تھا. جو دو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، سبحان اللہ، جو دو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں تب تو انتظار کر سکتا ہے، یعنی ظہر عصر کی نماز جمع ہو سکتی ہے اور عشاء کی اور مغرب عشاء کی نماز جمع ہو سکتی ہے. اگر یہ نمازیں ہیں اور ظہر کے وقت کوئی بھی نہ آیا، عصر کے وقت تک انتظار کر سکتا ہے، عصر کے آخری وقت تک کوئی بھی نہیں آیا، پھر نماز پڑھ لے گا. اگر کوئی آ گیا اور اسے مدد نہ کی، پھر بھی وہ پڑھے گا، گناہ اس پہ نہیں، گناہ اس پہ ہے جس نے مدد نہیں کی. اور یہاں پر صرف قریب رشتہ دار نہیں، آپ ہسپتال میں گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا مسلمان بھائی نماز کی ضرورت ہے اسے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. بعض ہم جاتے ہیں ہاسپٹلز بھی اپنی غرض کے لیے، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے ہم جائیں اور اس دنیا کو تو دیکھیں ذرا، ہسپتال کی کیا دنیا ہے، ذرا جا کر تو دیکھیں صحت کیا ہوتی ہے، صحت کی کیا قیمت ہے، یہ وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے، یہاں پر بیٹھے کیا پتہ چلتا ہے. جا کے دیکھیں گردوں کے مریضوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. دیکھیں مشینیں، تین تین گھنٹے مشینیں لگی ہوتی ہیں، اتنی بڑے بڑے سوئیاں لگتی ہیں، تین تین چار چار گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں، دس چیزیں کھانے سے منع، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، چلنا چلنا ہے تو ایسے چلنا ہے، سیڑھی چڑھنا ہے تو ایسے چڑھنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، اس کی زندگی محدود ہو چکی ہے. آپریشن کے وارڈ میں جا کے دیکھیں کسی کی ٹانگ کہاں پر لگی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے، کسی کو پلستر لگا ہوا ہے، کسی کی کیا حالت ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی آہ نکال رہا ہے، کبھی باگر خانے میں جا کے دیکھیں. عقل کی قیمت، عقل کی نعمت کا اندازہ ہے کوئی؟ ہمیں کیا بتاؤں؟ ایک یہ جو ہمارے اندر موجود ہے, جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس کی قیمت کا ہمیں کیا پتا کیا ہے؟ کوئی خریدا ہے؟ آپ نے کتنے پیسے دیے کہ آپ کی عقل ہے؟ آپ نے خریدا ہے عقل کو؟ جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے, مفت چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہوتی. وہ خاص طور پہ وہ چیز جس کا انسان عادی بن جاتا ہے, کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کی. اب گاڑی خریدتے ہیں, گاڑی کو دیکھ لیں, پیسوں سے خریدتے ہیں آپ, خوشی ہوتی پہلے دس دنوں میں, دس مہینوں میں, بعد میں جان چھوڑنے کا وقت آتا ہے, بھائی اسے اچھی کوئی لے لوں میں, چند سالوں میں انسان کا جی بھر جاتا ہے. تو جا کے دیکھو لوگوں کو, دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں, پاگل خانوں میں جا کے دیکھے, کوئی ٹکرے مار رہا ہے, کوئی بے ہوش پڑا ہے, کوئی نعوذ باللہ گندگی میں لت پت ہو چکا ہے. لیکن وہ لوگ ان حالات میں بھی بہت عقل والے لوگوں سے زیادہ اچھے ہیں, وہ غیر مکلف ہیں, انہیں سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن. کتنے عقل والے ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں. کلمہ شہادت کے بعد نماز فرض ہے, دوسرا رکن ہے اسلام کا, لاپرواہی کرتے نماز میں پڑھتے. اللہ تعالی رحم کرے. تو یہ مختصر سا ایک طریقہ تھا وضو کرنے کا یا طہارت کرنے کا, غسل ہو یا وضو ہو, استعمال کر سکتا ہے تو پانی استعمال کرے گا, نہیں کر سکتا تو تیمم کرے گا, نہیں کر سکتا تو اپنی حالت پہ ہی نماز پڑھے گا, بشرط یہ کہ جیسے کہ بھائی نے یاد دلایا ہے کہ اگر نماز جمع ہونے والی ہے تو انتظار کرے دوسری نماز کے وقت ختم ہونے سے پہلے تک, نہیں آتا تو دونوں نمازیں جمع کر لے. تو یاد رکھیں مریض جمع کرتے ہیں قصر نہیں کرے گا, قصر کا جو تعلق ہے وہ سفر سے ہے, قصر کا تعلق سفر سے ہے. جو انسان مقیم ہے اگرچہ مریض بھی ہے وہ نماز پوری پڑھے گا. ہاں جی ہاں, چار چار رکعت پڑے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں صفت الصلاۃ المریض, نماز مریض کی نماز کا مسنون طریقہ. یلزم المریض ان یؤدی الصلاۃ علی قدر استطاعتہ, لازم ہے مریض پر کہ وہ نماز پڑھے اپنی استطاعت کے مطابق. فان کان یستطیع اداؤها کالصحیح, بس اگر وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ صحیح تندرست انسان کی طرح نماز پڑھے, لزمہ ذلک, تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسی طریقے سے نماز پڑھے. وہ انکان لا یستطیع, اور اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا, فحسب قدرتہ, تو اپنی طاقت کے مطابق. نمبر ایک, یجب علی المریض الصلاۃ قائما ان قدر علی القیام, واجب ہے مریض پر کہ وہ حالت قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھے اگر اس کی طاقت رکھتا ہے, یعنی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے. نمبر دو, فإن لم يستطع, بس اگر اس کی استطاعت نہ ہو, طاقت نہ ہو کھڑے ہونے کی, فإنه يصلي قاعدا, تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. نمبر تین, فإن لم يستطع, بس اگر وہ بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھے, فإن لم يستطع على القعود فإنه يصلي على جنبه, تو بس وہ اپنی کروٹ پر نماز پڑھے سائڈ پر. وَيَكُونُ وَجْهُ إِلَى الْقِبْلَةِ, اور اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو. نمبر چار, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ الصَّلَاةَ عَلَى جَنْبِهِ, بس اگر وہ اپنی کروٹ پر بھی نماز نہ پڑھ سکے, فَعَلَى ظَهْرِهِ, تو پھر وہ اپنی کمر پر نماز پڑھے سیدھا لیٹ کے. وَتَكُونُ رِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ, اور اس کے دونوں پاؤں قبلے کی طرف ہونے چاہیے. ان سہل علیہ, اگر اس کے لیے آسان ہو, والا, اور اگر نہیں تو, فعلی حسب حالہ, تو جیسے وہ لیٹ سکتے ویسے نماز پڑھے گا. یعنی اگر اس کے پاؤں کی بھی طرف کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ جیسے لیٹا ہے کمر پہ ویسے نماز پڑھے, کوئی حرج نہیں ہے. نمبر پانچ, اذا صلى قائدا واستطاع السجود وجب علیہ السجود, بس اگر حالت قعود میں بیٹھنے کی حالت میں وہ نماز پڑھتا ہے لیکن سجدہ کر سکتا ہے, سجدہ کرنے کی استطاعت ہے, تو اس پر واجب ہے کہ وہ سجدہ کرے صحیح طریقے سے, مکمل سجدہ کرے گا. نمبر چھ, اذا صلى قاعدا, اگر نماز پڑھتا ہے بیٹھنے کی حالت میں بیٹھے ہوئے، قاعد یعنی بیٹھے ہوئے، وعجز یعنی سجود، اور وہ سجدہ کرنے سے عاجز ہے، او صل علی ظہرہ، یا وہ لیٹ کر اپنی کمر پہ نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ نہیں کر سکتا، اور ظاہر بیٹھا ہوا انسان اور لیٹا ہوا انسان رکوع بھی نہیں کر سکتا، جب سجدہ نہیں تو رکوع کیسے کرے گا لیٹا ہوا یا بیٹھے ہوئے، رکوع تو وہ کرتا جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا حالت قیام میں، جیسا فرماتے ہیں او صل علی ظہرہ فانہ یومئ بالرکوع والسجود، تو اسے ایما کے طریقے سے رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے، ایما یعنی اشارے سے، اور اشارہ ہوتا ہے سر کا، یہ سر کا اشارہ کو ایما بولتے ہیں، سر کا اشارہ ہو یا کمر کا، کمر کی حرکت، اگر بیٹھا ہے ایسے بیٹھا تو کمر کی حرکت ایما ہے، سر کی حرکت بھی ایما ہے، اگر لیٹا ہے تو پھر سر کی حرکت ایما ہوتی ہے، جو کر سکتا ہے، جو بیٹھا ہے تو کمر ہلا سکتا ہے تو کمر اور سر دونوں اس کو ہلائے گا، اور جو لیٹا ہوا ہے جو کمر تو نہیں ہلا سکتا، وہ اپنے سر کے اشارے سے ایما سے نماز پڑھے گا. جی ہاں، اب کیسے کرتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ویکون سجودہ اخفض من رکوع، اور اس کا سجدہ جو ہے وہ رکوع سے زیادہ نیچے ہوگا، اخفض یعنی نیچے، یعنی اگر وہ بیٹھا ہے رکوع اس نے یہاں تک کیا ہے، سجدہ اور نیچے کرے گا تھوڑا سا، رکوع سجدہ میں فرق ہونا چاہیے. فان شق علیہ الایماء براسہ، اگر وہ اپنے سر سے بھی ایما یا اشارہ نہیں کر سکتا، او ما بعینیہ، تو وہ اپنی آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھے، آنکھوں سے ایما کرے، ایما خاص حرکت ہو جس میں اوپر نیچے کی حرکت ہے، یعنی اپ اینڈ ڈاؤن، اسے ایما کہتے ہیں. کمر سے کرنا ہے اگر کر سکتے ہیں، نہیں تو سر سے، اگر نہیں کر سکتا تو آنکھوں سے. سبحان اللہ، یعنی دیکھیں نماز کی قدر و قیمت دیکھیں. اگر کوئی ایسا انسان ہے اسے کوئی ایسی بیماری لگی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہ اس کا کوئی جسم کا حصہ حرکت نہیں کرتا سوائے آنکھوں کے، بس اس پر بھی نماز فرض ہے، جب تک اس کی عقل قائم ہے، اس کے ساتھ چل رہی ہے، اس پر نماز فرض ہے. نماز کیسے پڑھے گا وہ؟ اپنی آنکھوں کے اشاروں سے. کیسے؟ تھوڑا نیچے کرے گا رکوع ہے، مکمل بند کرے گا سجدہ ہے، اور مکمل نماز دل میں پڑھے گا. زبان حرکت کر سکتے تو زبان سے پڑھے گا، اگر زبان بھی حرکت نہیں کر سکتی تو اپنے دل میں نماز پڑھے گا. جیسا فرماتے ہیں ودلیل ما تقدم، اس کے دلیل کیا ہے جو لمبی ہم نے اتنی بات کی ہے، نماز کے طریقہ بیان کیا ہے، اس کے دلیل جیسا فرماتے ہیں قوله تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم. پہلے دلیل قرآن جید کی آیت سورۃ تغابن آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اپنی طاقت کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق، جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنا طاقت ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاؤ. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ڈر کے بیٹھے رہو؟ ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، وہ اسی طریقے سے بجا لائیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. مکمل طاقت مکمل طریقے سے، کم طاقت ہے تو کم طریقے سے، کم طریقہ اپنی عقل سے استعمال نہیں کریں گے. یہ کھڑے ہونا، بیٹھنا، لیٹنا، یہ کہاں سے آیا؟ آگے حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. وقوله صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ آیت خاص ہے، جو آیت بیان کی یہ عام ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے دنیا میں معاملہ کیوں نہ ہو، تو استطاعت کے مطابق. شادی کا معاملہ ہے، دنیا میں معاملہ ہے، خرید فروخت کا معاملہ ہے، اور خاص دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی، ایک مرتبہ بواسیر ہوئی، اور جانتے بواسیر کا مریض شدید درد کا شکار ہوتا ہے، بعض اوقات وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بعض اوقات وہ بیٹھ نہیں سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تکلیف ہے، نماز بھی فرض ہے، میں نماز کیسے پڑھوں؟ سبحان اللہ، جمعے بھی تکلیف ہوتی ہے، جو زیادہ بھاری چیز ہوتی ہے وہ نماز لگتی ہے بھاری، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تکلیف کے دوران بھی پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تکلیف ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ نہیں سکتا ہوں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صل قائما، قیام کی حالت میں نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع، اگر قیام کی حالت میں استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، فقاعدا، پھر بیٹھنے کی حالت میں، یعنی بیٹھے ہوئے نماز پڑھو، فإن لم تستطع، بس اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، فعلی جنب، تو اپنی کروٹ پہ، ایک سائڈ پہ، جیسے بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 1117، واضح حدیث ہے، واضح الفاظ ہے، قیام کی حالت سب سے پہلے ہے، نہیں تو قعود کی حالت بیٹھے ہوئے، نہیں تو کروٹ کی حالت لیٹے ہوئے. احکام صلاۃ المریض، جیسا فرماتے ہیں، اذا كان يشق على المريض التطهر لكل صلاة، اگر مریض پر طہارت کرنا مشقت ہو ہر نماز کے لیے، او تشق عليه الصلوات في اوقاتها، یا اس کے لیے نماز پڑھنا ہر وقت میں الگ الگ مشکل ہو، فله الجمع بين صلاة الظهر والعصر، تو اس کے لیے جمع جائز ہے، ظہر اور عصر کی دونوں نمازوں کو جمع کرے گا، وبين المغرب والعشاء، اور مغرب اور عشاء کو دونوں کو جمع کرنا جائز ہے، فی وقت الاولى او الثانیہ، اس کی مرضی ہے وہ پہلی نماز کے وقت میں دونوں کو جمع کر لے یا دوسری نماز کے وقت میں دونوں کو جمع کر لے، دونوں جائز ہیں، على حسب الارفق به، کیسے؟ جیسے اس کے لیے آسانی ہو. نمبر 2، لا تسقط الصلاة عن المريض ابدا ما دام عقله معه، لا تسقط، کبھی ساقط نہیں ہوتی الصلاة عن المريض، نماز کبھی ساقط نہیں ہوتی مریض پر سے، ابدا، کبھی بھی نہیں، ما دام عقله معه، جب تک اس کی عقل اس کے ساتھ ہے. نمبر 3، اذا كان المريض يغمى عليه اياما ثم يفلق، یہ خاص مسئلہ، اس کو ذرا دھیان سے سمجھیں، اگر مریض ایسا ہے، اس کو ایسی مرض ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے کئی دن تک، ثم يفلق، پھر اسے ہوش آ جاتا ہے، فانه يصلي حال افاقته حسب استطاعته، اس کا حکم کیا ہے؟ فإنه يصلي، بس وہ نماز پڑھے، حال افاقته، جب اسے ہوش آ جائے، اپنے ہوش و حواس کی حالت میں، کیسے؟ حسب استطاعت، جیسے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے استطاعت کے مطابق. استطاعت کیا ہے؟ جو پہلے پوری لمبی تفصیل بیان کر چکی، یہ استطاعت ہے، اسی ترتیب سے، اسی طریقے سے. وليس عليه قضاء الصلوات التي مرت حال اغمائه، اور جو بے ہوشی کی حالت میں نمازیں اس کی قضاء چلی گئیں، تو ان کی قضاء واجب نہیں ہے، ان کو قضاء نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ عقل دین مکلف ہے، نہیں کتنی آسان دین ہے، بعض لوگ تو قضاء عمری کے پیچھے پڑے ہیں، سبحان اللہ، جو بغیر وجہ کے انسان چھوڑ دیتا ہے، یہاں پر وجہ بھی ہے، بیماری بھی ہے، اس کے باوجود بھی شریعت نے، جب عقل نہیں ہے تو پھر اس کی قضاء بھی نہیں ہے. قضاء عمری کیوں درست نہیں جانتے ہیں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، توبہ جو ہے پچھلے گناہ معاف کر دیتے، صاف کر دیتے ہیں، سچی توبہ جو ہے، جو بے نمازی تھا اسے توبہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو پچھلے اس کی نمازیں معاف ہیں، بشرطے کہ جو ابھی ایک دن یا دو دن کی نماز اسے یاد ہیں، جو اسے یاد ہیں، یعنی آج اس نے توبہ کی ہے، فجر کی نماز اسے نہیں پڑھا، آج پڑھ لے آج کے دن، جو اسے پتہ ہے، باقی جو 10 سالوں کی نماز اسے نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ رحم کرے، تو کب پڑھتا رہے گا وہ بے نمازی کافر ہے. اور دوسری روایت میں کہ اسلام جو ہے وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، پچھلے گناہ، اسلام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، ورنہ تو پھر کافر پر بھی قضاء ہوتی، تو کافر پر بھی قضاء نہیں ہے. بہرحال تو ایسے شخص پر قضاء نہیں، کیونکہ اس کی عقل نہیں تھی. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ولیکن ان کان اغماؤه یسیرا کیوم او یومین، لیکن اگر اس کی بے ہوشی یسیر ہو، تھوڑی ہو، ہلکی ہو، کیسے ہلکی؟ کیوم او یومین، یعنی ایک دن یا دو دن کی بے ہوشی ہو، مثلا مثال کے طور پہ، فعلیہ القضاء متى تيسر له ذلك. ایسے شخص پر قضاء ضروری ہے جب اس کے لیے آسانی ہو، یہاں میں تھوڑی مشکل ہے. بے ہوشی کی دو صورتیں ہیں، ایک ایسی صورت ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شخص بے ہوش ہے یا لمبے عرصے تک بے ہوش ہوتا ہے، 10 دن 20 دن بے ہوش رہتا ہے، پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے، اسے ہوش آ جاتا ہے وقتی طور پہ، پھر 1-2 دن کے بعد پھر بے ہوش ہو جاتا ہے. ایسا شخص جو ہے پچھلی نمازیں قضا نہیں کرے گا. دوسری صورت ہے بے ہوشی کی کہ ایک انسان دن کے ایک حصے میں بے ہوش ہوتا ہے، 1-2-3 نمازیں چلی گئی پھر اسے ہوش آ جاتا ہے، یا 1 یا 2 دن بے ہوش ہوتا ہے. یہ دوسری صورت ہے، اس میں جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ قضا کر لی جائے. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں جو انسان سو جاتا ہے نا پورا دن، 1 یا 2 دن انسان سو سکتا ہے، 1 یا 2 دن سوتا ہے کہ نہیں سوتا، سو سکتا ہے. جو انسان سو جائے نماز اس کی چلی جائے، ان کا کفارہ کیا ہے؟ قضا کر لے. تو اس صورت میں بھی وہ قضا کر لے. دوسری بات یہ ہے کہ جو 10 دن یا 20 دن کی نمازیں ہیں، ظاہر اتنی تکلیف ہے کہ اتنی لمبے عرصے اسے بے ہوشی ہوتی ہے، اگر اسے کہیں ساری نمازیں جب ہوش سارے قضا کریں تو مشکل سے اسے ہوش آیا ہے، تو وہ پھر نمازیں پڑھتا رہے گا سارا وقت؟ یعنی 10 دن بے ہوش تھا، 3 گھنٹے کے اسے ہوش آیا، ہم کہ 10 دن کی نمازیں پڑھو، چلو کہیں گے بھائی یہ کون سا دن ہے، وہ دوبارہ بے ہوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ رحم کرے، کہ 10 دن کی پوری پڑھنی ہے. بہرحال تو علماء یہاں پہ یہ فرق رکھتے ہیں. وجہ یہ ہے، اصل میں دیکھیں، اصل میں وہ غیر مکلف ہے، اصل میں نماز نہیں پڑھے گا وہ، لیکن احتیاط کے طور پہ ہم کہتے ہیں. جب ہم ایک سوتے ہوئے شخص کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کے سو رہا ہے قضا کرے، تو یہ شخص بھی احتیاطاً قضا کر لے. اور یہ وہ شخص ہے جس کی یعنی بے ہوشی کی بیماری لمبی نہیں ہے، 2 دن بے ہوش ہو پھر ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا بالکل مکمل طور پہ. اب یہ کیا، یہ شخص اور وہ شخص دونوں برابر ہیں؟ برابر نہیں ہیں، تو حکم بھی برابر نہیں ہے دونوں کا. شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض توجیحات ہیں، علی المریض ان یقطع صلته باللہ تعالی، مریض کو چاہیے کہ اپنے رب سے جڑا رہے، بل یداوم علی ذکرہ ودعائہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ سے دعا بار بار کرتا رہے، وہ لجوء الیہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، ان یخفف ما بہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرمائے، وہ یرزق الصبر والاجر اور اللہ تعالیٰ اسے صبر اور اجر اور ثواب عطا فرمائے. کیونکہ بھائی اجر بڑی غنیمت ہے، بڑی نعمت ہے. دیکھ مریض تو وہ ہے، تکلیف میں تو وہ ہے، صبر نہیں کرے گا تو اس کی مزہ نہیں جائے گی. صبر کرے یا نہ کرے اسے تکلیف اٹھانی ہے، اگر صبر سے تکلیف اٹھائے گا تو اسے اجر ملے گا، کیونکہ اجر صبر سے جڑا ہوا ہے. صبر نہیں کرے گا تو اس کو اجر بھی نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو ہمیشہ، اب وہ پڑھا ہے نہ، وہ کام پہ جا سکتا ہے نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، تو پڑھے کیا کرے گا؟ بہت دکھ ہوتا ہے بعض لوگ مریض کے لیے جو گفٹ دیتے ہیں، کوئی سی ڈی پلیئر دے رہا ہے، کوئی واک مین دے رہا ہے گانے کے لیے، اب اس مصیبت میں بھی اسے گانے سنا رہے تم لوگ، بس ڈی وی ڈی لے کے جاتے تھے فلمیں دیکھتے رہے یہاں پہ، چلو وقت گزارا کرے گا. جی کیا لگاتے ہیں؟ ڈاکٹر لگا دیتے ہیں، تو ڈاکٹر بھی زیادتی کرتے ہیں، ڈاکٹر لگاتے ہیں تو زیادتی کرتے ہیں، چاہے وہ رشتے دار ہوں یا ڈاکٹر ہوں جو بھی ہوں. یہ غلط ہے، یہ وہ وقت ہے جب مریض کا دل نرم ہو چکا ہے، وہ اپنے رب کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اسے دور کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات اچھی لگی کہ ایک ڈیوائس نیا نکلا ہے یہاں پر الحمدللہ شروع ہو گیا سعودی عرب میں، ایک چھوٹا سا ایک مشین ہے جیسے یہ پلیئر ہے میرا خیال ہے، چھوٹا سا جیسے واک مین، چھوٹا سا نہیں ہوتا، ایسے ایک ڈیوائس ہے، اس کے اندر رقیہ شرعیہ کی آیات، اس بٹن دبائیں، اس میں 7-8 آپشنز ہیں تقریباً، بٹن دبائیں کلمہ توحید اس کی تشریح پہلے، نمبر 2 رقیہ شرعیہ کی آیات، نمبر 3 صبر کی آیات، نمبر 4 چند صبر کے قصے، نمبر 5 اس طریقے سے بڑا اچھا انہوں نے کیا ہوا ہے کہ مریض جو ہے وہ ورض کی حالت میں بٹن دبائے اور سنتا رہے. اسی یعنی کتنی اچھی چیز ہے، یہاں پر انہوں نے شروع کیا ہے، ابھی ماشاءاللہ خیر اس کی منظوری آ جائے گی اور یہ ہسپتالوں میں، گورنمنٹ ہسپتال میں عام کر دیا جائے گا، اور اس کا تعلق بیڈ کے ساتھ ہو، مریض کے ساتھ نہیں، ہر بڑے کے ساتھ یہ مشین رکھی ہے. جیسے آکسیجن کی مشین ہوتی ہے دوسری لیٹ کی مشین ہوتی ہے نا, دیکھتے ہیں آپ. یہ بھی اب اس کو بھی ضروری کر دیا ہے کہ ہر بیڈ کے ساتھ ایسی مشین ہوگی. جو مریض آئے گا جو وہاں پر دو چار دن دس دن رہتا ہے ہسپتال میں, جتنے عرصہ بھی رہتے ہیں, جو ان پیشنٹس ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں, تو وہ اس مشین سے بھی جیسے آکسیجن سے استفادہ حاصل کرتے ہیں سانس لینے کے لیے, تو ایسی چیزوں سے اپنے توحید کو تازہ کرتے ہیں, اپنے دل کو زندہ کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں علی المتعلم اذا كان داخل المستشفى ان يوجه اخوانه المرضى الى عدم التهون بامر الصلاه. جو شخص متعلم, جو علم حاصل کر رہا ہے, جس کو پتہ چل چکا ہے کہ مریض کی نماز کا یہ طریقہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے, اگر وہ ہسپتال کے اندر ہے, یعنی آپ ہسپتال میں جا, آپ کو پتہ چل چکا ہے, آپ ہسپتال میں جاتے ہیں, ان يوجه اخوانه المرضى, تو مریضوں کو اسے چاہیے کہ مریضوں کو سمجھائے. اب اسے وہ جان چکا ہے, دل آپ کو جزائے خیر دے, اللہ کو دعا بھی کرے, اللہ کو تندرستی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عاجر و کامل عطا فرمائے, دعا بھی کرے اور جو مسنون دعائیں وہ بھی پڑھیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ کہیں پھر دیکھیں وضو آپ وسلم نے اس فرمائے کہ وضو کیسے کرنا ہے, یہ حدیث یاد کر لیں کہ ایک صحابی کو تکلیف تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے ایسے نماز پڑھنی ہے, کبھی کرتے تو دیکھیں. ہم جاتے ہیں تو پھول لے کے جاتے ہیں, کوئی مٹھائی لے کے جاتا ہے, جانتے ہیں کیوں ہم یہ چیزیں یاد نہیں آتی؟ ہم جاتے ہیں صرف دنیا داری کے لیے. ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ مریض کی عیادت میں کتنی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ہم جاتے ہیں مریض کو اور رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت کم لوگ جاتے ہیں. کبھی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جا کے دیکھیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مریض کی عیادت کے لیے جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں. وہ چل تو زمین پہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے وہ جنت کے باغ میں چل رہا ہے, اور جب تک کہ وہ مریض کے ساتھ بیٹھا ہے وہ جنت کے باغ کے اندر بیٹھا ہے. تم نے سوچا ہے کبھی جنت کے راستے پہ چلتے ہوئے جنت کے باغ میں بیٹھ کر تو دیکھیں؟ انما الاعمال بالنیت, نیت کی بات ہے. جانا تو ویسے مریض کے پاس ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کرنے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مریض کی طرف آپ کا ایک قدم بھی وہ رائے گا نہیں جائے گا, یاد رکھیں. تو جو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے, وہ اپنے مریض کو بھی سمجھائے, ساتھ والوں کو بھی سلام کرے, مصافحہ کرے اور ان کو بھی سمجھائے. اور الحمدللہ یہاں پر آپ ہاسپٹل, جو بڑے ہاسپٹل گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, میں نے دیکھا ہے مریض کے بیڈ کے نیچے مٹی کا ٹرے رکھا ہے, مریض کے بیڈ کے نیچے نان مسلم نرسیں آتی ہیں نماز کے وقت, میں نے دیکھا ہے, تعجب ہوا مجھے, کہتے بابا یلا صلی صلاح بابا, وہ مٹی نکالتے ہیں اور مریض کو تیمم کرواتے ہیں, مریض نماز پڑھتے ہیں. کسی نرسیں ہیں فلپینو, یہ انڈیا کے بعد ہندو نرسیں ہیں, ان کو پتہ ہے نماز, یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز نہیں چھوڑتے. اور دکھ اس بات کا ہے کہ نان مسلم کہے نماز پڑھو اور مریض کہتے میں نے نہیں پڑھنی, ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. بہرحال تو جس کو پتہ ہے, جس کو علم ہے, اسے چاہیے کہ جب کسی مریض کی عیادت کو جائے تو اسے سمجھائے, کہ اسے یاد بھی دلائے کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. شرم آتی ہے ہمیں, دنیا کے حال حوال نہیں ختم ہوتے, وہاں پہ شرم نہیں آتی, دینی مسئلے میں ہمیں شرم آتی ہے. پتہ نہیں کون سی شرم, کیسی شرم ہے. آپ پوچھیں بھی طہارت اگر نہیں کی تو آپ خود طہارت کروائیں, میری جی کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں, میں پانی لے گا, ابھی پانی میں آپ کو باتھ روم لے جاتا ہوں, نہیں جا سکتے میں پانی لے گا, نہیں پانی استعمال نہیں کرنا, مٹی دیکھیں نہیں ہے تو خود مٹی لے کے آئیں. ارے مٹی لینے جاؤں گا میں, چوتھی منزل سے اتروں گا تو پھر وہاں سے ان کو ڈانٹنے دیں, ان کو کہنے دیں. آپ ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھیں, آپ کہہ کے تو دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں, وہ جانیں. آپ اپنا فرض تو پورا کریں, ہم دوسرے کی طرف دیکھتے اپنی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ میں جانتا ہوں کہ مشکل ہے, بعض لوگ جہالت کی وجہ سے کہیں گے یار یہ کیا ہے, سیکورٹی والا ادھر پکڑ لے گا, یہ کیا اٹھا کے جا رہے ہیں. یہاں پر تو میں نے دیکھا ہے وہ مٹی لے جانے دیتے ہیں, مٹی مریض کے لیے. آپ خود ٹرائی کر کے دیکھیں, نہیں روکیں گے آپ کو. علم ہے الحمدللہ, سمجھ ہے لوگوں کو. ہمارے ملک میں تو کہیں گے یہ کیا ہے, بارود لے کے جا رہا ہے, کیا لے کے جا رہے ہیں. جی ہاں, برا تو اگر آپ یہ ثابت کریں مٹی ہے اور ان کو ریکویسٹ کریں, ہو سکتا ہے کہ کسی پہ دن تر رحم ڈال دیں. وہاں پر بھی سر وہ برے نہیں ہیں, چلو وہاں پر بھی
بڑا
بڑا ان کو بولنے تھے, بولنے بن کے جو ان کو بولنے تھے, لوگ تو ویسے بھی بولتے رہتے ہیں, یعنی ان کا قصور نہیں ہے. بہرحال تو اپنی سفارت کے مطابق کوشش کریں کہ ان کو سمجھائیں, طہارت بھی کروائیں اور مکمل طریقے سے ان کو سمجھ کے نماز بھی کیسے پڑھنی ہے. بعض لوگ کیوں نماز نہیں پڑھتے, ان کو پتہ ہی نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی, دیکھ جہالت کی انتہا دیکھو, سمجھتے میں مریض ہوں میں نماز نہیں پڑھنی, دین تو آسان ہے, اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. یہ سمجھائیں آپ نے نماز پڑھنی ہے, جب تک سانس چل رہی ہے عقل ہے تو نماز فرض ہے آپ پر, جب بتائیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا عوام کو, جاہل لوگ ہیں بیچاروں کو پتہ نہیں. جیسا فرماتے ہیں اور یہ بھی سمجھانا ہے طہارت نماز کے طریقے کے ساتھ ساتھ کہ نماز فرض ہے, وجہ اخوان المرضى اپنے مریض بھائیوں کو سمجھائے, الى عدم التهاون بامر الصلاه کہ نماز کے متعلق کبھی سستی نہ کرتے, کبھی سستی نہ کریں. ويعلمهم كيفيتها على ضوء ما درسه من احکام وانها لا تسقط عنهم حال المرض کہ جو اس نے سمجھائے وضو کا طریقہ نماز کا طریقہ وہ بھی ان کو سکھائیں, اور یہ بھی ان کو بتائیں, یہ بھی سمجھائیں کہ نماز فرض ہے وہ کبھی ساقط نہیں ہوتی جب تک عقل موجود ہے. بل یصلون حسب قدرتهم, یعنی ان پر واجب ہے نماز پر جتنی ان کی طاقت ہے, یہ بھی سمجھائیں. حسب قدرت مصطفیات, یعنی یہ ان کو سمجھائیں کہ آپ پر نماز پر جتنے آپ کے اندر طاقت ہے. شیسا فرماتے ہیں نمبر 3, على المريض عند اداء الصلاه الا يشق على نفسه بما يضرها, یہ بھی مریض کو جاننا چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھنا چاہتے تو اپنے نفس کو تکلیف نہ دے. دین آسان ہے, بعض لوگ بیٹا مجھے اٹھا کے لے جاؤ, بھائی بابا جی آپ نہیں جا سکتے, اب ادھر ہی بزرگ ادھر ہی آپ کو پانی لے کے آتے, نہیں جی قدم قدم پر صاحب میں قدم قدم پر چڑھ کے جانا چاہتا ہوں. اب اس کے چار پانچ بیٹے بیچارے پریشان ہیں, کوئی یہاں سے لٹکا ہے, کوئی وہاں سے اٹھا رہا ہے, کوئی چار پانچ ایسے اٹھا کے اسے لے جاتے ہیں حمام میں, پھر اٹھا کے لے آتے ہیں. نہیں, ایسی اگر صورت ہے تو تکلیف کسی کو نہ دے. جب آپ نہیں چل سکتے وہاں پہ اور آپ وضو بھی وہاں پہ نہیں کر, بیٹوں نے کروانے وضو تو پانی آپ کو لے کے آتے وہاں پر وضو کرنے آتے, تو اپنی تکلیف, یا کوئی شخص ڈاکٹر منع کہ آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا, کہتے نہیں جی میں تو پانی استعمال کروں گا, آپ بوڑھے ضد کر دیں کیا کریں گے, نہیں ان کو چاہیے. دین آسان ہے, اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یعنی جس ذات نے فرمایا وہ اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ, اسی ذات ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة, اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اگر بیماری بڑھ جاتی ہے تو حرام ہے, یاد رکھیں, اگر پانی کے استعمال سے یا زیادہ حرکت کرنے سے بیماری بڑھ جاتی ہے تو ایسے شخص پر حرام ہے کہ وہ حرکت کرے, پانی استعمال کرے, تیمم کر لے, کوئی اور طریقہ دیکھ لے. نمبر 4, المریض الذي ستجرى له عملیہ جراحیہ, جس مریض کے لیے کوئی آپریشن ضروری ہے اس کے لیے آپریشن کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے, وہ احتیاج لا تخدیر, اسے نشے دینے کی ضرورت ہے, فین یجوز له الجمع بین الصلاتین, تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تندرستی کی حالت میں آپریشن سے پہلے وہ دو نماز جمع کر لے, جائز اس کے لیے جمع تقدیم اور جمع تاخیر, چاہے جمع تقدیم یعنی پہلے کی وقت میں یا جمع تاخیر یعنی دوسری نماز کے وقت میں, حسب الانسب له, جو اس کے لیے آسان ہو. یہاں پر چند سوال ہیں, یہ بھی پورے کر لیں. پہلا سوال ہے, مریض ستجرى له عملیہ جراحیہ ويحتاج الى تخدير من الساعة الثانية ظهرا وقد يستمر معه الى الساعة التاسعة مساء, ایک مریض ہے اس کو آپریشن کرنا ہے, اس کا اس کو نشہ دیا جائے گا 2 بجے دوپہر سے لے کے رات کے 9 بجے تک, کیا کرے گا اور کیسے کرے گا اور کیوں کرے گا؟ نماز فرض ہے کہ نہیں؟ نماز فرض ہے, اس پہ اتفاق ہے, نماز فرض ہے, نماز فرض ہے. اچھا کیسے پڑھے گا؟ 2 بجے رات کے 9 بجے تک ظہر اور عصر, ظہر کی نماز کے وقت عصر کی نماز بھی پڑھ لے گا. 2 بجے تو بے ہوش ہوگا وہ, 2 بجے سے پہلے, ظہر وقت کم ہوتا ہے شروع, تقریباً 12:30 بجے 1:15 بجے, یعنی ظہر کے وقت داخل ہونے کے بعد ظہر اور عصر دونوں جمع پڑھے, قصر نہیں کرے گا, جمع پڑے گا. دوسری مسئلہ ہے, مریض علی سریرہ, ایک مریض اپنی بستر پر, وہ لغیر القبلہ, قبلہ کی طرف رخ نہیں ہے اس کا, ولا یستطیع التوجہ الیہ, اور وہ
طاقت نہیں رکھتا کہ وہ قبلے کی طرف اپنا رخ کرے. ولا سے عنده من يحوله الیہ, اور دوسرے شخص بھی کوئی نہیں جو اسے قبلے کی طرف اس کی مدد کر کے اس کے رخ قبلے کی طرف کر دے. کیا کرے گا؟ اپنی حالت میں نماز پڑھے جیسے کہ اس کا رخ ہے, جیسے کہ وہ ہے. تیسرا مسئلہ, مریض یستطیع القیام, مریض ہے جو کھڑا ہو سکتا ہے. ولا یستطیع الرکوع والسجود, لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا, کیا کرے گا؟ وہ کھڑا ہو سکتا ہے, رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا. یعنی کھڑا ہے, کھڑے رہے گا بےچارا سارے. سب سے پہلے چیئر, بارک اللہ فیک, کرسی لے کے آئے گا اور نماز کا آغاز تکبیرہ تحریمہ کے وقت کیا ہوگا؟ کھڑے ہوگا. سورہ فاتحہ کھڑے ہو کے پڑھے گا, رکوع کے وقت بیٹھ جائے گا اور بیٹھ کر رکوع کرے گا, پھر سمع اللہ ربنا ولک الحمد, اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, کھڑا ہو جائے گا, پھر سجدے کا, پھر بیٹھ جائے گا, دونوں سجدے بیٹھ کے کرے گا. اگر وہ کر سکتا ہے ایسے تو یہ صورت ہے, اگر ایسے نہیں کر سکتا, بعض لوگ اٹھتے بیٹھتے چکر آتے ہیں تو ایسا شخص بیٹھا رہے, اگر قیام کی حالت میں چکر آتے ہیں تو بیٹھا رہے, تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے کرے گا, باقی بیٹھ جائے گا. فتق اللہ مستطعتم, جہاں پر قیام ضروری ہے وہاں پر قیام کر سکتے تو قیام کرے گا. اگر رکوع اور سجود صرف نہیں کر سکتے, اسے چکر بھی نہیں آتے بار بار کھڑے ہونے سے, تو تکبیر تحریمہ, سورہ فاتحہ, دوسری سورت جب امام قیام کی حالت میں وہ بھی کھڑا رہے گا, رکوع میں بیٹھ جائے گا اور بیٹھ کے رکوع کرے گا, پھر رکوع کے بعد سر اٹھائے گا, کھڑا ہو جائے گا, اس کے بعد پھر سجدے کا, پھر بیٹھ جائے گا, پھر سجدہ کرے گا. اگر بیچ والا جو رکوع اور سجدہ کے بیچ میں جو قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ جائے, کوئی حرج نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اچھا یہ مسئلہ حل ہو گیا, اس طریقے سے پڑھنا ہے. صحیح غلط, علی المریض ان یفعل ما یستطیع ویترک ما لا یستطیع, مریض پر فرض ہے جو کر سکتا ہے کرے, جو نہیں کر سکتا اسے چھوڑ دے. صحیح غلط؟ مریض پر فرض ہے جو وہ کرتا ہے وہ کرے اور جو نہیں کر سکتا اسے چھوڑ دے. پریشان کیوں ہو گئے؟ جو کر سکتا وہ کرے, جو نماز میں سے جو استطاعت ہے جو کر سکتا ہے وہ کرے, بعد نماز کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, جو کر سکتے وہ کرے, یعنی بات نماز اور طہارت کی ہو رہی ہے نا. اچھا دوسرا سوال, اذا صلى المريض على ظهره, اگر مريض اپنی کمر پہ نماز پڑھے, فن يجعل راسه جهه القبلة, تو اس کو اپنا سر قبلہ کی طرف کرنا چاہیے. مریض جب کمر پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا سر کس طرف ہوتا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کا سر قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اس کی ٹانگ قبلے کی طرف ہونا چاہیے, اس کا سر قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے, اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. وہ سر اور چہرے میں فرق ہے کہ نہیں؟ سر کا مطلب ہے کہ اسے الٹا لٹا دو, قبلہ اس طرف ہے تو اس طرف سر ہو اس کا, یہ غلط ہے. تیسرا, اذ اغمی علی المریض, اگر مریض بے ہوش ہو جائے, وقت صلاۃ الظہر والعصر, ظہر عصر کی نماز میں, ثم افاق فانه لا يقضيهما, پھر اسے جاگ آ جائے تو وہ قضا نہیں کرے گا. غلط ہے, قضا کرے گا. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.